السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان کے ریناؤنڈ سکالر جناب جاوید غامدی، تو کرتے ہیں ان سے ایک گفتگو۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اچھے ہیں آپ؟
جی اللہ کا شکر، آپ کی دعا۔
غامدی صاحب، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیا کسی ریاست کا مذہب ہونا ضروری ہے؟
نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلمان بستے ہیں، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، مغربی پاکستان میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد تھی اور مشرقی پاکستان میں بھی کم نہیں تھے۔ اس وجہ سے جب آپ مسلمانوں کا ایک ملک بنائیں گے، غالب اکثریت ان کی ہوگی، تو ان کے دین کا آپ سے آپ ان کی ریاست میں بھی ظہور ہو جائے گا۔ اس کو فطری ظہور کے طور پر ہی سمجھنا چاہیے۔ میرے نزدیک قائد اعظم یہی چاہتے تھے، علامہ اقبال کے پیش نظر بھی یہی تھا۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس نوعیت کی آپ رسمی چیزیں اس ملک کے دستور اور قانون میں داخل کریں۔ مسلمان ہیں، پارلیمنٹ میں جائیں گے، جتنے وہ مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے اسلام کا ظہور ہو جائے گا، یہی فطری ظہور ہے۔ جب آپ نام رکھ کر، قراردادیں منظور کر کے، آئین میں کچھ چیزیں داخل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو لوگوں سے زیادہ مسلمان بنا دیں، تو یہ خلاف فطرت ہے۔
اچھا،
یعنی لوگ جتنے مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے ریاست میں
معاشرے کا مسلمان ہونا ضروری ہے،
ناگزیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت قائم کر رہے ہیں جو شخصی حکومت ہے یا طبقاتی حکومت ہے۔ شخصی حکومت، جیسے مثال کے طور پر عالمگیر کی حکومت تھی، اکبر کی حکومت تھی،
یہ شخصی حکومت ہے۔
ظاہر ہے کہ ایک خاندان ہے جو حکومت کر رہا ہے۔ دوسری صورت طبقاتی حکومت کی ہے، جیسے مثلا ایران میں طبقہ علماء کی حکومت ہے۔ تو اگر تو حکومت علماء کے پاس ہے، تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ کون سے علماء، کون سا دین، کس چیز کو نافذ کریں گے۔ شخصی حکومت ہے تو اس سے بھی آپ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں۔ اگر جمہوری حکومت پاکستان میں قائم ہونی ہے، تو پھر تو جمہور کا مذہب بھی روبا عمل ہوگا، یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔
لیکن ریاست کا جو ان سا اسلامائز ہونا ضروری نہیں ہے، از خود
خود بخود ہو جائے گی، یعنی اس کو فطری طریقے سے ہونا چاہیے۔
اچھا، جو ریاست مدینہ تھی، وہ ریاست تھی یا معاشرہ تھی؟ کیا وہ آفیشلی اس فریم ورک میں آتی ہے جس میں سٹیٹ کہتے ہیں؟ اوپن سٹیٹ تھی، کیا تھا اس کا؟
نہیں، وہ قبائلی نوعیت کی ریاست تھی۔ ظاہر ہے کہ تمدن اس وقت جس دور میں تھا، اس کے لحاظ سے ریاست وجود میں آنی تھی۔ یعنی اس کا نظم پہلے بالکل اس طریقے سے قائم ہوا جس طرح ایک قبائلی شیخ قائم کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک ریاست کی صورت اختیار کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جب دوسری مملکتیں بھی مفتوح ہو گئیں تو ان کے اثرات بھی ہوئے اور پھر وہ ایک باقاعدہ ریاست بننا شروع ہو گئی۔
اس کا کوئی اسلامی نام رکھا گیا؟
کوئی نام نہیں رکھا گیا، مدینہ کا نام مدینہ النبی تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں دو حکومتیں ہیں جن میں شریعت قانون کی حیثیت سے نافذ ہے، ایک سعودی عرب میں، دوسرے ایران میں۔ اور آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی حکومت کا نام ہے المملکۃ العربیہ السعودیہ۔
اچھا،
اس میں کوئی اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ ایران میں البتہ اسلام کو انہوں نے دستور میں بھی داخل کیا اور اسی طریقے سے انہوں نے نام میں بھی داخل کر دیا۔ میرے نزدیک آپ کر لیں، آپ یہ نہ کریں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر حکومت جمہوری ہے تو جمہور جس مذہب کو مانتے ہوں گے، جس مذہب پر ان کا ایمان ہوگا، جتنے وہ مسلمان ہوں گے اس کے لحاظ سے آپ اس کا ظہور ہوگا، اور یہی فطری ظہور ہے۔ ہاں، البتہ شخصی حکومت ہے یا طبقاتی حکومت ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مملکت کا بھی کوئی مذہب ہونا چاہیے۔
اچھا اچھا، جو جمہور کی ڈیفینیشن ہے، سوری جمہوریت کی، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے یا کوئی مخصوص ڈیفینیشن ہے جمہوریت کی؟
میرے نزدیک اصول وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ خاندان کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی پروہت کو قائم کرنے کا حق ہے، نہ کوئی پوپ ہمارے ہاں ہوتا ہے، نہ کوئی طبقہ علماء ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر مقرر کر دیا ہے۔ یہاں کسی کو بھی حکومت کا حق نہیں، سوائے اس کے کہ مسلمان اپنے باہمی مشورے سے کسی کا انتخاب کرے۔ تو امرہم شورا بینہم کا جو اصول قائم کیا گیا ہے، وہ میرے نزدیک جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اب اس کی بنیاد پر جب آپ حکومت قائم کریں گے، تو قبائلی معاشرے میں اور طریقے سے قائم ہوگی، آج کے جدید معاشرے میں اور طریقے سے قائم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دو صدی بعد بالکل اور طریقے سے قائم ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ نہ کسی فرد کی حکومت ہے، نہ کسی طبقے کی حکومت ہے، نہ بندوق کی حکومت،
عوام کی حکومت،
حکومت لوگوں کی ہے، مسلمانوں کی حکومت۔
حکومت بنانے اور حکومت ختم کرنے کا حق دونوں عوام کے پاس،
دونوں ان کے پاس ہے۔ امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا، وہ ان کے مشورے سے وجود میں آئے گا، ان کے مشورے کی تائید پر قائم رہے گا، اس کی تائید سے محروم ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا۔
اچھا، یہ جو مسلم میجورٹی ریاست آپ بیان فرما رہے ہیں، اس میں جو نان مسلم ہیں ان کے حقوق کم ہیں یا برابر ہیں؟
بالکل برابر کے حقوق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے 11 اگست کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں ہم مذہب کی بنیاد پر سیاسی حقوق میں کوئی تفریق نہیں کریں گے. یہ اعلان جب قائد اعظم نے کر دیا تو اس کے بعد ہم اس کے پابند ہو گئے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں،
اچھا معاہدہ،
کوئی اعلان کر دیتے ہیں اس نوعیت کا، تو پھر اس اعلان کی حیثیت ایک ایسے عہد کی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو قیامت کے دن میں غیر مسلموں کی طرف سے تمہارے خلاف استغاثہ کروں گا.
اچھا غیر مسلموں کی طرف سے؟
جی بالکل، یہی الفاظ ہے، انا حجیجہ یوم القیامہ. اگر کسی معاہد کے ساتھ، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ تم نے کوئی عہد باندھا ہے، تم نے اس کی خلاف ورزی کی، اس میں کوئی کمی کی، اس میں کوئی بیشی کی، اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا، تو انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کی طرف سے کھڑا ہوں گا اور تمہارے خلاف استغاثہ کروں گا.
اچھا یہاں پر چونکہ جمہوریت، آپ نے فرمایا کہ جو انڈسٹریلائز سٹیٹ ہو، سوسائٹی ہو، اس کا اپنا مزاج ہوگا، جو ٹرائبل ہو، تو جو سائنس ہے اس کا کوئی تضاد ہے اسلام کے ساتھ؟
کوئی تضاد نہیں، سائنس کا دائرہ بالکل الگ ہے، دین کا دائرہ بالکل الگ ہے. سائنس کا دائرہ یہ عالم طبیعیات ہے، آپ نے اس کے رازوں کا انکشاف کرنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے، اس کے قوانین دریافت کرنے ہیں، ان کی بنیاد پر ایجادات اور اکتشافات کرنے ہیں، اس سے انسانی زندگی کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں. تو سائنس کا دائرہ یہ ہے، وہ اس طبیعیات کے عالم کا جائزہ لے گی اور اس کی بنیاد پر آپ کے علم میں اضافہ کرتی جائے گی. مذہب کا دائرہ میرا حادثہ اخلاقی ہے، میں ایک اخلاقی وجود ہوں، اور جب میں ایک اخلاقی وجود ہوں اور ایک عقلی وجود ہوں تو مجھے اس کائنات کو بھی جاننا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میری غایت کیا ہے، میرا مقصود کیا ہے، کیا میری زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے یا اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس پہ مجھے اٹھنا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو مذہب کا موضوع ہے.
صحیح ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اسلامی سائنس تو کوئی سائنس کا بھی مذہب ہوتا ہے؟
یہ کوئی چیز نہیں ہے میرے نزدیک، یہ دور جدید میں لوگوں نے اس طرح کی اصطلاحات اختیار کی.
پہلے
سائنس سائنس ہوتی ہے، پہلے کبھی نہیں. مسلمانوں
نے جو زمانہ تھا مسلمانوں کا،
کبھی ایسا نہیں ہوا. مسلمانوں کی سائنس تو آپ کہہ سکتے ہیں،
اسلامی سائنس نہیں.
اسلامی سائنس کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کی تعمیرات آپ کہہ سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کے فنون لطیفہ آپ کہہ سکتے ہیں.
یعنی اس میں کوئی مخصوص فن تعمیر نہیں ہے، جو ترکی کی مسجد ہے وہ ہمارے بر صغیر کی مسجد سے سراسر مختلف ہے، اس کا جو ایک باہر کی شکل ہے، تو ایک مخصوص تو فن تعمیر نہیں ہے نا.
ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر شاعری ہے، ادب ہے، تو یہ تو اس علاقے سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ماحول سے پیدا ہوتا ہے، اس کی روایات سے پیدا ہوتا ہے،
اس کی جیوگرافی سے پیدا ہوتا ہے،
اس کے اندر سے اس کی تلمیحات اٹھتی ہیں، اس کے اندر سے اس کے استعارے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر سے اس کے محاورہ روزمرہ وجود میں آتے ہیں. اگر آپ اس کو اٹھا دیں گے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کے جو اردو شاعر ہیں انہوں نے ایک لمبے عرصے تک شیراز کی فضا میں پرورش پائی ہے، اس وجہ سے مقامی لب و لہجے سے ان کے ہاں گریز رہا ہے. آپ غالب کو دیکھ لیں، آپ میر کو دیکھ لیں، آپ اقبال کو دیکھ لیں، فیض کو بھی دیکھ لیں، یہ چیز رہی ہے. آہستہ آہستہ لوگ اب مقامی لب و لہجے کے قریب آ رہے ہیں. اس کے بالکل برعکس آپ میاں محمد بخش کو پڑھیں، آپ وارث شاہ کو پڑھیں، آپ بلے شاہ کو پڑھیں، تو آپ کو ان کے اندر مقامی رنگ نظر آئے گا، اور یہی اصل میں زندہ اور پائندہ شاعری ہوتی ہے.
اور ان کی فالوئنگ زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں شاعری کے حوالے سے.
فطری بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، وہ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں. بلبل یہاں لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کبھی، ظاہر ہے کہ وہ ایران کا ایک پرندہ ہے. اسی طرح سے گل و گلزار کی جو داستانیں یا ہندوستان میں سنائی گئی ہیں، اس میں جو پھولوں کے نام ہیں ان سے لوگ یہاں واقف ہی نہیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ آدمی کو اٹھاتی ہے اور کسی دوسرے ماحول میں لے جاتی ہے. اس ماحول کا بھی اپنا ایک سحر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عجم کی ایک پوری کی پوری روایت ہے جو ہماری شاعری کے پس منظر میں موجود ہے. یہ شاعری اصل میں سعدی اور حافظ کے ہاں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، یہ بالکل درست اپنی جگہ. اس کے لیے بھی آپ نے اس پس منظر کو وجود بخشا ہے کہ جو عرب کا پس منظر نہیں تھا. آپ دیکھیں آپ کی شاعری اور آپ کے ادب کا پس منظر جو ہے وہ عجم کا پس منظر ہے، وہ عرب کا نہیں ہے. یعنی بہت معمولی اثرات آپ کو عربی شاعری اور عربی ادب اور عربی اسالیب کے اردو شاعری میں ملیں گے، وہ زیادہ تر فارسی اثرات ہیں. تو یہ مقامی چیزیں، تعمیرات اسی طرح پیدا ہوتی ہیں، فنون لطیفہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں. موسیقی، ہماری موسیقی کو آپ دیکھ لیں، مغربی موسیقی کو دیکھ لیں، عرب موسیقی کو دیکھ لیں، مثلا عرب موسیقی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے میں آپ کو کچھ دیر لگے گی.
بالکل لگتی ہے دیر.
ام کلثوم جیسی مغنیہ کو بھی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو کچھ وقت لگے گا کہ آپ اس سے مناسبت پیدا کریں. اس کے برعکس ہمارے ہاں کہ جو راگ ہے راگنیاں ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں ان کو پیش کیا گیا ہے. اب تو خیر کلاسیکی موسیقی کا اس طرح کا ذوق لوگوں کا نہیں رہا اور بڑی حد تک اب مغرب مشرق ایک ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز یہاں سے آتی ہے ایک وہاں سے آتی ہے. ہمارے ہاں نصرت فتح علی خان نے بہت سے نئے تجربات کر دیے, کچھ مغربی موسیقی کچھ یہاں کی موسیقی.
یعنی جو بربر میوزک ہے میں خود سنتا ہوں سہارا ڈیزرٹ کا میوزک, وہ عربوں سے بھی مختلف ہے اور ہم کو اس کے قریب ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے. شب خالد ایک بہت بڑا سنگر ہوا ہے مراکش کا جو بربر میوزک گاتا اور دنیا کا 90s میں بڑا پاپولر تھا. تو جو ثقافت ہوتی ہے اس کی بھی
یقین مذہب زمین کے ساتھ ماحول کے ساتھ. دیکھیے مذہب اثر انداز ہوتا ہے,
وہ انفلوئنس
مذہب باہر سے آئے گا
جی
اور وہ اثر انداز ہوگا. وہ آسمانی چیز ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ زمین سے جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ انسان ہے. انسان کی صورت کیا ہے, انسان کا انداز گفتگو کیا ہے, انسان کی زبان کیا ہے, اس کے لب و لہجے کیا ہیں,
اس کا
ذائقہ
خوشبو کا ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے,
وہ کس طرح کی خوشبوؤں کو پسند کرتا ہے, وہ بات چیت کرتا ہے تو کس طرح اس کے لب و لہجے میں زیر و بم آتا ہے. یہ چیزیں مقامی ہوتی ہیں. مذہب آتا ہے اور وہ آ کر کیا کرتا ہے, وہ ہمارے اس پورے وجود کو اخلاقی اصولوں کا پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا دائرہ,
اس کا اپنا ایک فریم ورک,
اس کا اپنا ایک دائرہ ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ اثر انداز ہوتا ہے اور اثر انداز ہو کر بہت سی چیزوں میں تبدیلی بھی کر دیتا ہے. اس طرح مذہب اپنا ایک تہذیبی پس منظر لے کے آتا ہے. مثال کے طور پر آپ اسلام کو لے لیجیے. اسلام کی اگر آپ تہذیبی روایت کا جائزہ لیں تو وہ تین نکات پر مبنی ہے
جی.
اور وہ جس جگہ جائے گا متاثر کرے گا. اچھا. یعنی وہ مقامی کلچر کو, خواہ وہ قبائلی ہے خواہ وہ بربری ہے کسی بھی نوعیت کا ہے, اس کو متاثر کرے گا. اس نے کیا ہے یعنی اس سارے دور میں وہ تین بنیادی چیزیں کیا ہیں, حفظ فروج, حفظ مراتب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ تینوں اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی
جی.
حفظ فروج کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرمگاہوں کے معاملے میں ایک خاص حیا کا احساس رکھتے ہیں جی. ہم ان کے بارے میں انارکی نہیں پیدا کر سکتے. ہمارے ہاں دونوں شعبوں کے تعلق کے لیے کچھ حدود قائم کر دیے گئے ہیں اور ان حدود کو ہم کسی حال میں بھی لانگنے کے لیے تیار نہیں. ایک چیز حفظ مراتب, ہمارے ہاں انسان تو برابر ہے, رشتے برابر نہیں ہیں.
اچھا.
ماں کا رشتہ ایک بڑی برتر حیثیت رکھتا ہے, باپ کا رشتہ ایک برتر حیثیت رکھتا ہے, شوہر کو ایک درجہ برتری بیوی پر حاصل ہے, استاد کے لیے ایک درجہ احترام کا مقام ہے. تو یہ حفظ مراتب ہے اور اس کو باقاعدہ قرآن نے موضوع بنایا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ہم سوسائٹی سے بیگانہ نہیں ہوتے. یعنی ایک تو اصول یہ ہے نا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ تو. ایک یہ کہ نہیں, جو مسلمہ اخلاقیات ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کی ترویج ہو.
اچھا.
اور جو مسلمہ منکرات ہیں برائیاں ہیں ہم چاہیں گے کہ سوسائٹی میں وہ نشو نما نہ پائیں. اسی کو ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہماری تہذیب کے بنیادی نکات ہیں, اس کی اساسات ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم ہندوستان میں آئیں گے تو یہاں بھی یہ چیزیں آئیں گی, یہ عجم میں جائیں گے تو وہاں بھی جائیں گی, یہ مراکو میں جس کو پرانے زمانے مغرب کہتے تھے وہاں جائیں گے تو وہاں بھی جائیں گی. ان تینوں چیزوں کو اسلامی تہذیب آپ کہہ سکتے ہیں, اسلامی تہذیب کی اساسات کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہاں آئیں گی, یہ انسانوں کے معاشرے میں آئیں گی. آئیں گی تو اپنا رنگ پیدا کر لیں گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں
جی.
مثال کے طور پر حفظ براتب ہے, اصول تو ہو گیا نا کہ باپ کو یہ حیثیت حاصل ہے ماں کو یہ حیثیت حاصل ہے, لیکن یہ حیثیت جب اطلاقی صورت اختیار کرے گی تو آداب پیدا کر دے گی. وہ آداب آپ کے مقامی ہوں گے,
وہ چاہے پنجابی ہوں چاہے مراکش کے ہوں چاہے ترک کے,
وہ مقامی ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ لڑکا اپنی ٹوپی بیچ دیتا ہے
جی,
اور ٹوپی بیچنے کے بعد وہ گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت کی تہذیب میں ننگے سر گھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے ادبی کا ارتکاب کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, لوکل ویلیو ہے,
ایک چیز ہے نا. اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے, ان سے اختلاف کیسے کرنا ہے. اب یہ جو اطلاقات ہیں یہ اطلاقات مذہب نہیں بتائے گا, یہ مقامی رنگ اختیار کریں گے. مذہب کیا کرے گا, وہ آپ کے وجود پر آ کر اثر انداز ہوگا اور کہے گا کہ نہیں, حفظ مراتب کو قائم رہنا چاہیے. مثال کے طور پر جو موجودہ مغربی تہذیب ہے وہ اپنی اساس میں ان تینوں اصولوں کو تسلیم نہیں کرتی.
وہ انارکسٹ ہیں اس بیہیویئر,
تینوں کو تسلیم نہیں کرتے.
وہ خاندان کو بھی نہیں ایکسپٹ
کرتے, خاندان کو بھی تسلیم نہیں کرتے, مراتب کے معاملے میں بھی حساس نہیں ہے, اور اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں معروفات کو فروغ دینا ہے اور منکرات کو سوسائٹی میں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تینوں چیزیں ہمارے امتیازات ہیں اور یہ امتیازات ہمیں ہمارے دین نے دیے ہیں. اس کی اساسات قرآن میں ہیں, اللہ کے پیغمبر کے ارشادات میں ہیں. یہ ہمارے کلچر پر اثر انداز ہوں گی, یہ ہماری تعمیرات پر اثر انداز ہوں گی, ہمارے فنون لطیفہ پر اثر انداز ہوں گی, ہماری شاعری ہمارے ادب پر اثر انداز ہوں گی, ہر جگہ ان کے اثرات ہوں گے.
اچھا, جو لباس ہے یہ بنیادی طور پر کلچر کی ایک بڑی بہت بڑی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ایک آدمی شلوار قمیض میں تو امیڈیٹلی گیس کر سکتے ہیں یہ پنجابی ہے یا پاکستانی ہے یا پشتون ہے. کیا لباس کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟
کوئی مذہب نہیں ہوتا. لباس بھی اصل میں مقامی روایات سے پیدا ہوتے ہیں.
اس کی لیمٹ وہی ہے جو آپ نے تینوں میں سے
وہی چیز ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اگر حفظ فروج ہمارے ہاں ایک بنیادی قدر ہے تو ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جو حیادار لباس ہو, جسم کی نمائش کرنے والا لباس نہیں ہونا چاہیے، وہ مغربی بھی ہو سکتا ہے، مشرقی بھی ہو سکتا ہے.
جین جنسی ہے وہ اگر پہنی جائے تو وہ اس کو حیا میں گنا جاتا ہے؟
کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں یہ تو آدمی کا ذوق ایسا ہونا چاہیے کہ جو لباس بھی سلوائے وہ ایسا لباس ہو کہ یہ محسوس ہو کہ آدمی نے واقعی حیا کو ایک قدر کے طور پر مانا ہوا ہے. اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں ہم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پورے وجود کو ایک مسلمان کے طور پر پیش کرے، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو، بزرگوں کے سامنے کوئی جانے میں دقت نہ ہو. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے
لباس میں موسم بھی اہم ہے. اگر تہمت باندھ کے آپ اوسلو میں نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ تو ایک بڑی لاجیکل سی لگے گی، ٹھنڈے ملک کا لباس نہیں ہے.
کہ لباس وقت کے ساتھ بھی ترقی پاتے ہیں، قوموں کے باہمی اختلاط سے بھی ان میں تبدیلیاں آتی ہیں.
ویری امپورٹنٹ،
قوموں کا جب اختلاط ہوتا ہے، اس وقت دیکھیے نا مثال کے طور پر، آپ اس وقت یہ نہیں کر سکتے کہ چاقو صرف وزیر آباد میں بنیں گے اور وہیں بک جائیں گے. ایک زمانے میں بڑی شہرت اس بات کی، لیکن اب ایسا کر سکتے ہیں آپ. معیشت بھی عالمی معیشت ہو گئی، لباس بھی عالمی لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جس جو میڈیا ہے آپ کا، جس طریقے سے اس نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے، اس کے بھی اثرات ہوں گے. ان اثرات کے معاملے میں تواہش کا رویہ اختیار کرنا، وحشت ہوتی ہے نا بعض اوقات،
بالکل ہوتا ہے،
یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. یعنی آگے بڑھنا چاہیے، آپ اپنی بنیادی قدروں کو ملحوظ رکھیں. وہی میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ حفظ فروج ہماری بنیادی قدر ہے، حفظ مراتب ہماری بنیادی قدر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری بنیادی قدر ہے. ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر ہم اصرار کریں گے کہ کچھ تبدیلیاں کی جائیں، لیکن قبول کریں گے نئی باتوں کو. اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم زمانے اور تاریخ سے لڑنا چاہیں گے، اور اس سے لڑ کے کبھی کوئی قوم کامیاب.
آپ جدیدیت کے حامی ہیں، اور اس کا کیا کانسیپٹ آپ کی نظر میں؟
یہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ الفاظ جو ہے نا، جدید اور قدیم، یہ اضافی الفاظ ہیں.
اچھا،
اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو زندہ اور بیدار رہنا چاہیے.
ارتقا آپ کا مطلب ہے ایولوشن.
بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قدامت میں جیتے ہیں، ان کے یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کے حافظے ہی کو دہراتے رہتے ہیں. میرے نزدیک اس طرح کے لوگ بھی کوئی خدمت انجام نہیں دیتے. بعض لوگ مستقبل کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی کوئی خدمت
انجام نہیں دیتے. ہے
وہ بھی ایک جوٹوپیا ہے، آپ اس کے خواب دیکھ سکتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں رہ بھی سکتے ہیں. اصل میں آپ کو اپنے حال کو دیکھنا ہوتا ہے. حال ایک زندہ حقیقت ہوتی ہے، اسی نے کل ماضی بن جانا ہے اور اسی میں آپ کا مستقبل پوشیدہ ہوتا ہے. اس حال کو آپ دیکھیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آج آپ جدید کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کے بعد قدیم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ جدید و قدیم کوئی چیز نہیں.
اچھا، لیکن جو ماڈرنائزیشن ہے، مثلا جدید ہونا رویے میں، زندگی کے رہن سہن میں، جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں ان سے مستفید ہونا، اور نئی انوینشن سے، تھاٹس کی انوینشن سے مستفید ہونا ماڈرنائزیشن میں آتا ہے.
یہ بھی تعبیر ہے، میں آپ سے عرض کروں، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ ہے جدید و قدیم. یعنی زمانہ، زندگی، اس کے تقاضے، اخلاقی اساسات یکساں چلی آ رہی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے چمٹے نہ رہیں، یعنی اخلاقی قدروں کے
سٹیگنیشن نہیں ہونی چاہیے.
یہ نہیں ہونی چاہیے. جب یہ نہیں ہوگی تو اصل میں آپ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں گے. یعنی زمانہ اپنے تقاضوں کو خود منوانا شروع کر دیتا ہے. ہم کسی نہ کسی چیز کے بارے میں تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ورنہ حقیقت یہی ہے جو علامہ اقبال نے بیان کر دیا کہ دلیل کم نظری قصہ ہے جدید و قدیم. آپ زمانے کو دیکھیں وہ کیا چیز ہے، زندگی کو دیکھیں وہ کیا چیز ہے، اور زندگی کو جس طرح کے وہ ہے اس طرح لیں. اس میں سائنس کا دور آ جائے گا، قبول کریں. اس میں نئے اکتشافات ہو جائیں گے، سننے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ حق مجھ پر آخری درجے میں واضح ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کسی نئی بات کو سننے کے لیے تیار ہو. ایک آدمی اس مقام پر کھڑا ہے،
وہ جمود آ جاتا ہے.
جمود آ گیا.
میں جہاں جمود آتا ہے وہاں زوال بھی آتا ہے.
وہاں زوال آ جائے. جمود نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے تاریخ کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور تاریخ تو بہرحال آگے بڑھتی چلی جائے گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. اور جب آپ کے اندر تنقیدی رویہ نہیں ہوتا، تنقیدی رویہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ سچے طالب علم ہوتے ہیں. مجھے حقیقت کو جاننا ہے، میں ہر وقت اپنی بات پر تنقید سننے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے افکار کا جائزہ لیتا رہتا ہوں. کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بات مجھ تک پہنچی ہے اس کو بھی لوگوں نے جس طرح سمجھا ہے، میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں گا کہیں میری سمجھ میں، میرے فہم میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو آپ نہ کبھی قدیم ہو سکتے ہیں، نہ آپ کو جدیدیت کی اصطلاحوں میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک زندہ انسان ہوں گے. اور میرے نزدیک اصل میں انسان کو جدید و قدیم سے بالا تر ہو کے زندہ انسان ہونا چاہیے. وہ لوگ جو قدامت کی پرستش کرتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں، وہ جو مستقبل میں جیتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. زندہ اور بیدار انسان کے طور پر زندگی بسر کرنی چاہیے.
اچھا, زندہ اور بیدار انسان کے لیے جو نئے تھاٹس امرج کرتے ہیں آپ نے کہا ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو سفر جاری ہے تاریخ کا اور انسانیت کا, اس کے ساتھ چلنا چاہیے.
جب آپ زندہ اور بیدار ہوں گے اور آپ ایک طالب علم کے طور پر کھڑے ہوں گے, آپ نے اپنے ہاں کوئی تعصبات نہیں اختیار کر رکھے ہوں گے, تو اصل میں یہ اس کا لازمی نتیجہ نکل آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات آپ کے سامنے آئے اور آپ کوئی تعصب نہیں رکھتے تو آپ سننے کے لیے تیار نہ ہو.
اچھا, سکسٹیز میں ایک بڑی کنفرنٹیشن تھی جب سرد جنگ تھی اسلام کی اور جو رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ کی, کہ جو سرمایہ داری نظام کے قریب سمجھا جاتا تھا جو اسلامی تحریکیں تھیں خصوصاً امریکہ کے ساتھ, اور جو لیفٹ کے اورینٹڈ تھے لوگ اسلامی ملکوں کے اندر, میں بات کر رہا ہوں پاکستان, مصر, ترکی, انڈونیشیا, ان کو کافر مسئلہ تھا اسلام اور
اسرائیل, کوئی چیز نہیں تھی. یہ سب چیزیں سیاست سے پیدا ہوئی. دیکھیے اسلام کا اپروچ کیا ہوگا, اسلام کا اپروچ یہ ہوگا کہ تین چیزوں کو ابدی حرمت حاصل ہے, جان, مال اور آبرو. ان تین چیزوں کی حرمت ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہی وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت کو خطبہ حجۃ الوداع میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام کے طور پر دنیا کو بتایا تھا. قرآن مجید کی پوری تعلیم میں ان تین چیزوں کی حرمت کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے. خود رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ جو آج کا دن ہے 10 ذوالحج کا, اور یہ شہر جس میں کھڑا ہوں, جو حرمت اس کو حاصل ہے وہی حرمت انسان کی جان, مال اور آبرو کو حاصل ہے. مذہب کا مقدمہ یہ ہے. آپ کسی کا مال چھیننا چاہتے ہیں کسی فلسفے کی بنیاد پر, کسی کی جان لینا چاہتے ہیں کسی فلسفے کی بنیاد پر, ہم مزاحمت کریں گے. اس کے علاوہ باقی انسانیت کی فلاح,
لیکن مال کی کوئی لمٹ ہے؟ رحمت کہ ان لمیٹڈ ہے. ایک آدمی قارون کا خزانہ رکھتا ہے اور باقی لوگ غریب ہیں,
نہیں اس میں کوئی
شبہ. وہاں ریاست اور مذہب کا کیا رول بنتا ہے اسلام کا؟
میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اس کا مال ہے, اب آپ اس کے مال کو اس کے ہاں سے نکلوانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ جتنے بھی پرامن ذرائع اختیار کر سکتے ہیں کریں, آپ جو پابندیاں لگانا چاہتے ہیں لگائیں, آگے قصبے معاش کے کچھ حدود مقرر کرنا چاہتے ہیں کریں, مکان بنانے, روپیہ سرمایہ جمع کرنے کے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں. خود قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کی ذاتی ضرورتوں سے علاوہ, ذاتی کاروباری ضرورتیں, حال اور مستقبل کی ضرورتیں, ان ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ معاشرے کی امانت ہے, ان کی بنیاد پر قانون سازی کریں. لیکن جس وقت آپ کوئی تشدد کا طریقہ اختیار,
مطلب ڈیموکریٹکلی حق ہے ریاست کا وہاں,
دیکھیے آپ کو لوگوں کو آمادہ کرنا ہے, لوگوں کے شعور کو بلند کرنا ہے, لوگوں کے اندر مذہبی احساس پیدا کرنا ہے, مال کے بارے میں جو صحیح رویہ دین نے بتایا ہے اس رویے کو ان تک پہنچانا ہے. آپ دعوت سے, تبلیغ سے, تعلیم سے تبدیلیاں لائیں جو بھی لانا چاہتے ہیں, اور جو قانون سازی بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی قانون سازی ہونی چاہیے. اس سے اسلام کو کوئی دلچسپی
نہیں. لیکن ایک جاگیردار یہ مثال دیتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اتنی زمین عطا کی ہوئی ہے, یہ میرے قسمت و نصیب میں تھا, تو اس غریب کی قسمت میں بھی خدا تعالیٰ نے غربت پیدا کی ہے.
دیکھیے بات یہ کہ جاگیرداری تو اصل میں پیدا ہوتی ہے حکومتوں کے نوازنے سے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں جاگیرداری کیسے پیدا ہوئی ہے. انگریز آئے یہاں پہ, ان کو یہ ضرورت,
انہوں نے ری اسٹیبلش کیا فیوڈلزم,
ہمارے یہاں تو تھا ہی نہیں پہلے. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ ہمارے یہاں تعلقہ دار ہوتے تھے مغلوں کے زمانے تک,
راجواڑے تھے,
زمینیں لوگوں کے اہتمام میں دی جاتی تھیں, جب چاہے انہیں اس سے محروم کر دیا جاتا تھا. خود سیدنا عمر نے جو آخری فیصلہ کیا تھا زمینوں کے بارے میں, سواد عراق کی زمینیں جب فتح ہوئی ہیں تو یہ بہت بڑا علاقہ تھا اور دنیا کا زرخیز ترین علاقہ مانا جاتا ہے, یہ جو دجلہ و فرات کا علاقہ ہے. جب یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ سب زمینیں سرکاری ملکیت میں رہیں گی,
اسٹیٹ کنٹرول تھا,
یہ سب سرکاری ملکیت میں رہیں گی, البتہ ان کے مزارعین ہی ان پر کام کرتے رہیں گے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں, اور ان پر ایک کرایہ عائد کر دیا جائے گا, لگان یا خراج جس کو کہا جاتا ہے, وہ ریاست کو ادا کرتے رہیں گے. یہ زمینیں جن کو ہمارے ہاں اصطلاح میں خراجی زمینیں کہا جاتا ہے, یہ سرکاری زمینیں تھیں. مغلوں کے زمانے تک یہی طریقہ رہا. اس کے بعد انگریزوں نے آ کے اپنے وفادار لوگوں کو یہ جاگیریں دیں, وہ آپ جب چاہیں ان سے واپس لے سکتے ہیں.
مطلب وہ غیر اسلامی ہے فیوڈلزم کے سینس میں,
ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا آپ کو حق حاصل تھا. یعنی یہ حق تو آپ کو حاصل نہیں ہے نا کہ آپ سوسائٹی کی زمین, معاشرے کی زمین, ریاست کی زمین یہ جس کو چاہے دے دیں, یہ آپ کو حق نہیں تھا. تو اصل میں غلط کام ہوا, اس کو جب چاہے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ اصول بنا لیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے میں تم سے چھین لوں گا, مجھے حق حاصل ہو گیا کہ میں تم سے چھین لوں گا. تو جان, مال, آبرو کی حفاظت کے معاملے میں مذہب آئے گا. اس کے علاوہ آپ کمیونزم کا طریقہ اختیار کریں, آپ سوشلزم کا طریقہ اختیار کریں, یہ آپ کا انسانی ذوق ہے, اس پر بحث گفتگو ہونی چاہیے. یعنی کون کون سے ذرائع ایسے ہیں کہ جن میں ریاست کو کنٹرول قائم کرنا چاہیے, کون سے
آپ کی نظر میں تعلیم, صحت, ٹرانسپورٹ، بیسکس جو نیڈز ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ اسلامی نقطہ نظر
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ غربت کو ختم کرنے کے معاملے میں جو سرمایہ داری نظام کا اصول ہے کہ آپ کیک بنائیں کبھی نہ کبھی کھانے والے پیدا ہو ہی جائیں گے، یہ دنیا میں کبھی روبہ عمل نہیں ہوا. یعنی اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ریاست کی اتنی مداخلت لازمن رہنی چاہیے کہ جس سے غریب اس سطح پر نہ پہنچ جائے جس سطح پر اس وقت ہمارے ملک میں پہنچا ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا، ان کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم ناممکن ہو گئی. یہ جو ظلم اس وقت وجود میں آیا ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو اقدامات کرنے چاہیے، لیکن اقدامات کا طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے
آمرانہ نہیں ہونا چاہیے،
جس میں کوئی اخلاقی اصول پامال نہ ہو، ایک بات. اور دوسرے یہ کہ مداخلت خلاف فطرت نہ ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معیشت کی بھی اپنی ایک فطرت ہے، وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے آزاد رہنا چاہتی ہے. اس کی آزادی کو مجروح کیے بغیر آپ لوگوں کے حقوق کی کتنی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کی بڑی اچھی مثالیں خود نئے دور کے مغرب میں اسکینڈینیویا کے ممالک نے پیش کیا.
سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں،
سوشل ڈیموکریسی جس طریقے سے انہوں نے قائم کی، اس کا ایک تجربہ موجود ہے. اصل میں یہ جتنی چیزیں ہیں، میں اس کا فرق ذرا واضح کر دوں. لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ مذہب آ کے ان کو بتائے گا، یہ انسانی تجربات ہیں،
یہ سوشل سائنسز سے
تعلق سوشل سائنسز سے ہے. یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے، مذہب کا موضوع ہے آپ کے اخلاقی اصول. اس طرح میں نے عرض کیا
اخلاقی اور روحانی اصول،
اخلاقی اور روحانی. وہ یہ چاہے گا کہ آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، آپ کسی پر زیادتی نہ کریں. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کیا، قرآن مجید نے حرام کی اصطلاح استعمال کرتا ہے نا، مذہب
جی
فلاں چیز ممنوع ہے. قرآن مجید نے اعلان کیا سورہ اعراف میں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف پانچ چیزیں ہیں جو خدا نے حرام کی ہیں، اور دیکھیے گن کے بتا دیے، اور اصرار کیا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چیز میں نے حرام نہیں کی.
اچھا
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ان لوگوں کو بتا دو کہ میرے پروردگار نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں. پہلے کیا ہے؟ فحش چیزیں حرام کی ہیں، فواحش کو حرام کیا ہے، جن کو ظاہر ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان یہ چاہے گا کہ وہ انسانی زندگی میں نمایاں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ والاسم، حق تلفی کو حرام کیا ہے، کسی کا حق نہیں مارو.
اچھا
حق تلفی کو حرام کیا، والبغی بغیر الحق، زیادتی کو حرام کی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام،
یعنی امپوزیشن کو بھی
اس کو حرام کیا. تین چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز کیا ہے؟ شرک کو حرام کی ہے.
اچھا شرک کی ڈیفینیشن کریں، چونکہ
یعنی اللہ کی ذات سے کسی کو قرار دینا، اللہ کو کسی کی ذات سے قرار دینا، اللہ کی تخلیق میں یا اس کائنات کے نظم میں یہ خیال کرنا کہ کوئی دوسرا بھی اس کا شریک ہے، یہ شرک ہے.
ٹھیک ہے،
اس کو حرام کیا ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس کو حرام کیا ہے.
فرمایا یہ اپنی انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں
اپنے طور پر، ایک چیز کو
جو قرآن سے جن کا تعلق نہیں ہے، حدیث سے تعلق
اپنے طور پر بنایا، جس کو ہماری اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں، ان کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. ہم ان پانچ چیزوں پر اصرار کریں گے، یہ نہ کمیونزم کو کرنے دیں گے، نہ سوشلزم کو کرنے دیں گے، نہ سرمایہ داری کو کرنے دیں گے. باقی چیزیں جتنی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ سب کچھ ریاست کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، یہ بات کہ تمام چیزیں آزاد معیشت کے سپرد رہنی چاہیے، یہ بات کہ ہمیں ایک مخلوط اکانومی وجود میں لانی چاہیے، ہمیں کچھ شعبوں کو ریاست کے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور کچھ کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ تمام تر وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی تجربات سے ہے. اور میرے نزدیک اس میں انسان تجربے کرتا رہا ہے، انسانی تجربات کی بنیاد پر آگے بڑھیے اور فائدہ اٹھائیے اس سے، اس میں مذہب رکاوٹ نہیں بنے گا. البتہ ان پانچوں میں سے کسی چیز کا آپ ارتکاب کریں گے تو مذہب آئے گا اور پوری قوت کے ساتھ لڑے گا.
اچھا غامدی صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پس منظر میں تاریخ کے، سوویت یونین بھی مغرب کا ایک تجربہ تھا اور جو ماڈرن کیپیٹلزم ہے یہ بھی مغرب کا ایک تجربہ یا نظام ہے. دونوں میں کہا یہ جاتا ہے، جو ایک دنیا کے انٹلیکچوئل اس کو بحث کر رہے ہیں، کہ دونوں کا اسپرچل کرائسس تھا. خود گورباچوف نے جب پریسٹرائیکا اور گلاسناسٹ کی، اور اس نے کہا کہ سوویت یونین کا کرائسس اسپرچل ہے، یعنی مکینیکل کمیونزم آ گیا تھا. کیا یہ درست ہے کہ دونوں کا کرائسس، بیسک کرائسس اسپرچل تھا؟
کوئی شبہ نہیں اس میں. اس وقت بھی مغربی تہذیب کو جو اصل بحران درپیش ہے وہ یہی ہے. آپ ٹائن بی کو دیکھیں، اس نے تجزیہ کرتے ہوئے اپنی جو اسٹڈی آف ہسٹری ہے آخر میں یہی کہا ہے کہ مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت سے وہ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا کی معرفت ہے، ایک عظیم تر خداوند جس کی معرفت کے بغیر اصل میں انسان انسانیت کے مقام پر رہ نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو خدا نے یہ موقع دیا تھا موجودہ زمانے میں کہ سرحدیں ختم ہو گئی تھیں، ابلاغ کے ذرائع اور مواصلات کے ذرائع نے دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا تھا. ہمارے پاس بہترین موقع تھا کہ ہم دنیا کے سامنے یہ روحانی تعلیم لے کے جاتے.
کون سا پیریڈ؟ آٹومن سے پہلے یا
آج کے زمانے میں
آج کا
پچھلی دو تین صدیوں میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے جس میں سائنٹیفک یعنی خود مغرب کے اندر ریفارمیشن ہوئی پھر اس کے بعد رینیسنس ہوا پھر اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن ہوا اس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی آزاد دنیا ہے آپ آج سے 25-30 سال پہلے دیکھیں لوگ اطمینان کے ساتھ جاتے تھے انگلستان میں مسجد بنا رہے ہیں اسلامک سینٹر بنا رہے ہیں لوگوں کو بات کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے پاس دو انتخاب تھے ہم چونکہ سیاسی لحاظ سے شکست کھا گئے تھے ایک یہ تھا کہ ہم اپنی سیاسی امپائر کو حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں ایک راستہ یہ تھا یہ ناممکن راستہ تھا یہ جنہوں نے بھی
پری میچور تھا
اس کا امکان ہی ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ سیاسی امپائر جو ہیں وہ تاریخی عمل کے نتیجے میں بنتے ہیں وہ میری آپ کی خواہش سے کبھی بازیافت ان کی نہیں ہوتی دوسرا راستہ کیا تھا ہم وہ کام کرتے جو مسیحیت نے ایک زمانے میں کیا تھا یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے یہود کی طرف سے بقول ان کے
بالکل
قرآن نے تو نفی کر دی اس کی کہ ایسا نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے حواری نکل کھڑے ہوئے اور وہی رومی سلطنت جن کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تھا وہی ان کی تعلیمات سے متاثر ہو گئی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی آبادی نے مسیحیت کو اختیار کیا آج بھی 2.5 ارب کے قریب مسیحی ہیں دنیا میں یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب ہے ہمارے پاس اس کا موقع تھا کہ اس وقت ہم مغرب کو مفتو کر سکتے تھے اسلام کی دعوت سے جس طرح کے ایک زمانے میں اقبال نے کہا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے تو تاتاری آئے وہ فتح کرنے کے لیے آئے اور اسلام سے مفتو ہو گئے اب پھر ایک موقع تھا کہ ہم مغرب کو اسلام سے مفتو کر لیتے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کی پوری لیڈرشپ نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ نہیں
اس سے کلیش ہوا مغرب کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل سٹینڈ تھا مسلمانوں کے طرف سے چند لوگوں کی طرف
اچھا بات یہ ہے کہ کلیش بھی ہو جاتا کوئی حرج کی بات نہیں تھی ہم اس قابل نہیں تھے جب ہم نے قبل از وقت یہ کام کیا تو آپ دیکھیں شکستوں کی ایک تاریخ ہے جو ہم نے لکھی ہے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی سراج الدولہ کو شکست ہوئی انور پاشا کو شکست ہوئی عبد الکریم ریفی کو شکست ہوئی مہدی سوڈانی کو شکست ہوئی ملا عمر کو شکست ہوئی صدام حسین کو شکست ہوئی آپ یہ دیکھ لیجئے پاکستان نے جنگیں دیکھیے عطا ترک کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس نے اصل میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ آٹومن امپائر کو عثمانی سلطنت کو بحال نہیں کر رہا اس نے اپنے قومی وقار کا تحفظ کرنے کا فیصلہ کیا یہ تاریخ کے عمل کے بالکل مطابق
لیکن اگر عطا ترک نہ ہوتا کہا جاتا تو اس کا حال بھی اسپین جیسا ہوتا
یقیناً ایسا ہی ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یورپی اقوام اس مقام پر پہنچ گئی تھی اور خاص طور پر 1914 کی جنگ میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی چیز بھی باقی نہ رہتی تو اس نے قومی وقار کا تحفظ کیا بین ہی وہی کردار یہاں قائد اعظم نے ادا کیا ہمارے ملک میں تو یہ ایک فطری چیز تھی جو ہوئی میرے نزدیک آپ جب اپنے امپائر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور قبل از وقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے عسکری طریقے
تو یہ ایڈونچرزم ہوتا ہے
یہ ایڈونچرزم ہوگا اس کا اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا اس وقت ہمارا اصل کام تھا دعوت
صحیح اسی پس منظر میں ایک اور سوال ہے جو آج کی ریلیجس پولیٹیکل کوسچن ہے جو ویسٹ ہے وہ اندر سے بڑا خطرہ ٹرکش ریپبلک سے فیل کرتا ہے ترکی اور اس کے ساتھ 6 ترک ریاستیں جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے جہاں پہ ماڈرنائزیشن ہے جو پوٹینشیل اور سکلز رکھتے ہیں اس لیے ترکی کو یورپین یونین میں نہیں لایا جا رہا اور ایک تھیسس یہ ہے کہ جو 35 کروڑ ترک ہیں ان کا ویسٹ سے کوئی کلیش نہیں بنتا بٹ ویسٹ از سو مچ اسکیئرڈ اباؤٹ ٹرکس کیا یہ درست ہے اور جو کہ سارے مسلمان ہیں
اس کی ایک پوری تاریخ بھی ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں تاریخ بعض اوقات زنجیر پا بن جاتی ہے اسی طریقے سے عثمانیوں سے جو معاملات مغرب کو پیش آئے ہیں وہ ابھی تک اسے بھولے
نکلے نہیں ہیں
اسے بھولے نہیں
آسٹریا کو نہیں بھولے
بڑا وقت لگے
بلغاریا کو
اور وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ یہ قوم ایک بڑے لمبے عرصے تک دنیا پر حکومت کر چکی ہے برطانیہ عظمیٰ سے پہلے وہی سپر پاور تھی
تین بر اعظموں پر
ان کی حکومت تھی اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کی نفسیات میں داخل ہو جاتی ہے اگر یہ جدید بھی ہو گئے اور اگر ان کے اندر اسلام کی صحیح روح اور اسپرٹ بھی پیدا ہو گئی
میں نے تو پریکٹیکلی اسلام ترکی میں زیادہ زندہ دیکھا ہے
یقیناً وہاں کے عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ ترک سادہ یعنی وہ اس طرح کی بڑی پیچیدہ بحثوں میں نہیں پڑتے سادہ اسلام سادہ دین سادہ حقیقتیں ہیں جن کو انہوں نے اختیار کر لیا لیکن بہرحال ریاست کی سطح پر جو بعض فیصلے انہوں نے کیے
لیکن سوسائٹی کی سطح پر دیکھیں نا
سوسائٹی کی سطح پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا احیا بھی ہوا ہے اور اس کے لیے بہترین موقع بھی ان کو ملے ہیں اور زیادہ آزادی کی فضا میں کام کرنے کا ان لوگوں کو موقع ملا ہے کہ جو مذہب کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے یہ ٹھیک ہے کہ ریاست کی سطح پر بعض ایسے فیصلے کیے گئے جو فیصلے بہت قابل اعتراض تھے ان پر علامہ اقبال نے بھی اپنے زمانے میں تنقید کی ازالہ بھی کرنا شروع کر دیا اور یہ ہونا تھا یہی چیز ہے دیکھیے جس کی طرف میں یہاں کے مذہبی لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں ان کی ساری توجہ کس بات پر رہی کہ وہ چند ریاست سے فیصلے کرا لیں جبکہ ان کی توجہات کا مرکز ہماری سوسائٹی ہونی چاہیے تھی. آپ سوسائٹی کو جتنا مسلمان بنا لیں گے ریاست میں اسی کے لحاظ سے جمہوری ریاست میں اس کا ظہور ہو جائے گا. جمہوری ریاست یا تو اس اصول کو ترک کر دیں,
ٹھیک ہے,
آپ یہ اصول طے کر لیں کہ نہیں بہادر شاہ ظفر کا کوئی فرزند ڈھونڈیں گے, اس کو ہم اپنا حکمران بنائیں گے, اس سے آپ کا یہ مطالبہ حق بجانب ہوگا کہ تمہیں فلاں طرز کی حکومت قائم کرنی چاہیے. لیکن جب جمہور کی حکومت ہے تو پھر آپ کی توجہات کا مرکز, دیکھیے میں اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آزادی کی جنگ دور جدید میں,
جی
یہ بے معنی ہو چکی ہے, اس لیے کہ جمہوری حکومتوں میں آزادی اور غلامی کے تصورات ختم ہو گئے.
ٹھیک ہے,
یہ تصورات بھی اصل میں ان امپائر سے پیدا ہوتے تھے جن میں کوئی ایک خاندان حکومت کر رہا ہوتا تھا. جیسے کہ مثال کے طور پر انگریز جہاں آئے, ایک ملک نے دوسرے ملک پر حکومت شروع کر دی, تو ہم اس میں آزادی اور غلامی کی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں. ڈیموکریٹک معاشروں میں آزادی اور غلامی کا کوئی,
اچھا غامدی صاحب آپ نے ایک بڑا ایک ان ڈیپتھ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مسلمانوں نے جو 25 سال پہلے سے یا 30 سال سے ایک کلیش کا فیصلہ کر لیا اپنے طور پر, پولیٹیکل اسٹینڈ لے لیا, کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا چونکہ ان کے جو انٹلیکچوئل انویسٹ کے ان کے بارے میں یہ خبریں ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, کہ ان کو پتا تھا کہ سر جنگ ختم ہونے والی ہے, اب نے ایک نئے دشمن کا فیصلہ انہوں نے خود کیا طے کیا, ٹریپ تو نہیں ہو گئے یہ مسلمان لیڈرز؟
یقیناً ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی ایک تاریخ ہے, یعنی یہ 25 سال میں محض نہیں ہوا, 25 سال میں تو اقدامات سامنے آنے شروع,
ریپڈلی ہوا نا,
یہ کوئی کم و بیش 100 سال کی تاریخ ہے. یہاں پر ایک اسلام کی سیاسی تعبیر پیدا ہوئی, اس کو اخوان نے نشو نما دی, اس کو مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے فکری اساسات فراہم کی, ان کی بنیاد پر اسلام کی سیاسی تعبیر کا ایک پورا تصور پیدا.
کیا ذوالفقار علی بھٹو اس میں آتے ہیں, اس کنٹینیوٹی میں, چونکہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی کانفرنس انہوں نے کی, اقبال اور قائد اعظم کے فلسفے کو لے کے چلے, ایسے تھا جو اسلامی کانفرنس ہوئی؟
وہ بھی بڑی حد تک اس سے متاثر ہوئے. دیکھیے اس وقت دو بڑی تحریکیں تھیں, ایک تحریک یہ تھی جو اسلامی احیاء کی تحریک آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منتہا کمال تھا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا. اور دوسری جانب سوشلزم اور کمیونزم کی تحریک بھی ابھی زوال آشنا نہیں ہوئی تھی, بظاہر چہل نظر تو دیکھ رہے تھے کہ یہ خلاف فطرت نظام ایک دن زمین بوس ہو جائے گا, لیکن بظاہر نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اس کا امتزاج پیدا کیا. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو اپنا نعرہ ایجاد کیا تھا وہ کیا تھا, یعنی اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور جمہوریت ہماری سیاست ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے مغرب کو, مشرق کو, اسلام کو, سب کو ملا کر ایک امتزاج پیدا کرنے
کی کوشش تو دیا نا,
ایک سنتھسس دیا.
یہ جو ان کا نعرہ تھا طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, یہ غیر اسلامی ہے یا اسلامی ہے؟
نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, جب آپ جمہوری اصول کو مانتے ہیں تو پھر آخری فیصلہ عوام کو کرنا ہوتا ہے, یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوام کو جب آپ یہ حیثیت دیں گے کہ ان کے ووٹ سے حکومت بننی ہے, ان کے ووٹ کی تائید پر قائم رہنی ہے, اس سے محروم ہو کے اسے ختم ہونا ہے, جواز ختم ہو جاتا ہے اس کا, تو پھر آپ کو طاقت کا سرچشمہ ان کو ماننا پڑے گا, اس لیے کہ پھر طاقت وہیں سے آئے گی. دیکھیے طاقت یا تو کسی خاندان سے آئے گی, مغلوں کی حکومت قائم ہے, یا کسی طبقے کی آئے گی, جیسے کہ علماء کی حکومت ایران میں قائم ہو گئی,
یا ڈکٹیٹرز کی آئے گی.
ڈکٹیٹرز تو دیکھیے بندوق کی بنیاد پر آتے ہیں, وہ تو فوج سے آئیں گے, اور جہاں کہیں بھی, اور یہ کوئی آج ہی نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں غلاموں کو بہت منظم کر دیا تھا عباسیوں نے, تو ان کی طرف سے بھی اسی طریقے کے اقدامات ہونے شروع ہو گئے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. یہ جو بربریوں کی سلطانیاں قائم ہوئی ہیں, جو ہمارے ہاں کی, خود خوارزم شاہی سلطنت کو لے لیں, سلجوکیوں کی سلطنت کو لے لیں, محمود غزنوی کی لے لیں, یہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئی. یعنی وہ لوگ کے جو عسکری طاقت رکھتے تھے, انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے حصے بانٹنے شروع کر دیے. تو طاقت ہے نا اصل چیز, حسن طاقت ہے.
ابھی بھی تو ایسا نہیں تھی کوئی اٹیمپٹ ہو رہی ہے افغانستان میں, ہمارے ٹرائبل ریجن میں, کہ ایسی عسکری گروپ بنا لیے جائیں اور پھر اسی قسم کا نظام نافذ کیا جائے جبر کے ذریعے؟
ہر زمانے کے بربری جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں. دنیا کے اندر اس وقت جو بربری تہذیب کے باقیات ہیں دنیا میں, ٹائن بی نے بھی آخری نتیجہ یہ نکالا تھا, وہ افغانستان میں ہے اور سعودی عرب میں.
اچھا,
چنانچہ سعودی عرب کو تو بہت حد تک ماڈرنائز کرنے میں کامیابی ہو گئی, بہت حد تک انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ ایک منظم ریاست وہاں قائم کر لیں, اور وہ منظم ریاست بھی بڑی حد تک مغرب سے ہم آہنگ ہو گئی, اس کے معاملات بھی ان کے ساتھ طے ہو گئے. افغانستان کا معاملہ ابھی تک پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ رہے گا, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود مسلمانوں کے علماء کو, اہل دانش کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب نادر شاہ کی حکومت قائم ہوئی افغانستان میں, تو انہوں نے سید سلیمان ندوی کو, علامہ اقبال کو, اور سراس مسعود کو بلایا تھا.
جی بالکل,
اور اس مقصد کے لیے بلایا تھا, اس پر سفرنامہ لکھا ہے علامہ سید سلیمان ندوی نے, اس مقصد کے لیے بلایا تھا کہ افغانستان کو ماڈرنائز کیسے کیا جائے, یعنی اس میں تعلیمی ادارے کیسے قائم کیے جائیں, اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کو کس طرح دنیا کے قریب لایا جائے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ کابل تھا, یہ چند اور شہر تھے, کہ جو جدید ہو چکے ہوئے تھے.
عبید اللہ سندھی صاحب نے بھی وہاں پہ یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی تھی.
عبید اللہ سندھی صاحب
جلاوطنی میں,
جلاوطنی کے زمانے میں جمال الدین افغانی کی توجہات کا مرکز رہا. جمال الدین افغانی تو ظاہر ہے کہ احیائی تحریکوں کے بابا آدم ہیں ہمارے سارے بر صغیر میں, انہوں نے اس بات کی کوشش کی. یہ سب ہوتا رہا لیکن جس درجے میں یہ کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اور دوسرے یہ کہ جتنی لیڈرشپ پیدا ہوئی اس نے میسج یہ دیا کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل امپائر کو واپس لینا ہے.
وہ ماضی میں گھسے ہوئے تھے,
ماضی میں تھے, حالات سے واقف نہیں تھے, نہیں جانتے تھے کہ پولیٹیکل امپائر. دیکھیں ہمارے مذہبی طبقے کا المیہ کیا ہے, وہ قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, اور بھی اس طرح کی چیزیں پڑھے گا, فقہ کا بھی مطالعہ کر لے گا, سماجیات کیا چیز ہے, عمرانی علوم کیسے ہیں, دنیا میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں, تاریخ اپنا عمل کیسے کرتی ہے, معاشرے کیسے بنتے ہیں, ان میں سے عام سلطنتیں کیسے وجود میں آتی ہیں, بربری گروہ کیا کردار ادا کرتے ہیں, اس سے واقف نہیں ہے. جب اس کا ان کو تعلیم نہیں دی جاتی تو بعض وقت وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کے لیے لاعمل ہی یہی تھا کہ وہ ہر قیمت پر امن خریدیں اور اسلام کی دعوت سے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے عسکریت کا میدان منتخب کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی.
آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام عدم تشدد پہ یقین رکھتا ہے.
اسلام تو ہمیشہ سے عدم تشدد پہ شروع سے ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام کو تو ناگزیر برائی کے طور پر جنگ کو قبول کرنا پڑا ہے. اس نے مجبور
ڈیفینسو ہونا پڑا.
جب آپ چڑھ دوڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. اسلام میں جنگ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتی ہے. ظلم اور عدوان اگر کہیں ہوگا تو اسلام حق دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی جان دے کے بھی لوگوں کو ظلم سے بچانے کی کوشش کریں.
وہ جنگ پرائیویٹ کی اجازت دیتا ہے یا سٹیٹ کی؟
ہر حال میں
جہاد,
دو چیزیں ہر حال میں ریاست سے متعلق ہیں. ایک سزاؤں کا نفاذ جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں, ان کا نفاذ میں یا آپ نہیں کر سکتے, اور ایک جنگ. جنگ ہر حال میں ریاست کو کرنی ہوتی ہے, یا کہیے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو کرنا ہوتی ہے.
پوری سوسائٹی کو کنسنسس دینا ہوگا تو تب ہوگا.
تب ہوگا.
لیکن جو پرائیویٹائز ہوا ہے جہاد 80s میں, جو امریکیوں نے آ کے یہاں انٹروڈیوس کرایا, اس کی اسلام میں تو کوئی گنجائش نہیں تھی.
کوئی اسلام میں گنجائش نہیں تھی. ایک تاریخی غلطی تھی جو ہم سے ہوئی. ہم اس کے بدترین نتائج بھگت رہے ہیں, اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اس غلطی کو. یعنی جو آج
انہوں نے سکھائے,
جو مقافات آج
بم بنانا, بم چلانا, کاش
کاش انہیں یہ معلوم ہوتا کہ دنیا میں جب بربریوں کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی گئی کہ وہ باہر چلائیں, باہر سے فارغ ہو کر ہمیشہ اس کا رخ اندر کی طرف ہوا ہے.
درست,
یہ انسانی تاریخ کا تجربہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو امریکی حکومت تھی وہ شاید تاریخ سے واقف نہیں تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے
اس کا تاریخ کا تجربہ نہیں ہے.
تاریخ کا تجربہ نہیں تھا, اسے واقف نہیں تھی. انہوں نے شاید افغانستان کا مطالعہ نہیں کیا. وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ آخری کلا ہے قبائلیت کا. اس وجہ سے اس کو اگر کسی ریاست نے چھیڑنے کی جسارت کی تو بدترین نتائج.
اس کا حل کیا تھا ان کو ڈیموکریٹائز کرنے کا یا ماڈرنائز کرنے کا افغانستان کے جو قبائلی معاشرے کو؟
بھی طریقے جو دنیا میں ہمیشہ اختیار کیے گئے ہیں. آپ ریاست کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. وہ کیسے پھیلتی ہے؟ مواصلات کے ذرائع کو ترقی دیتے ہیں, تعلیمی یونیورسٹیاں بناتے ہیں. مطلب مجھے ہمیشہ یہ حسرت رہی کہ اسامہ بن لادن اگر آ گئے تھے یہاں پہ, اور ان کے پاس اللہ کا دیا بھی بہت کچھ تھا, اے کاش مجھے فیصلہ کر لیتے کہ مجھے افغانستان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم,
دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی بنا سکتے,
دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنانی ہے مجھے, دنیا بھر سے مسلمان لوگوں کو لانا ہے یہاں پہ, مسلمانوں کے بہترین سائنسدان پیدا کرنے ہیں, بہترین اسکالرز پیدا کرنے ہیں. تیل کی دولت ملی, اہل عرب یہ نہیں کر سکے. اسامہ بن لادن کو مواقع ملے, وہ بھی یہ نہیں کر سکے. تو کسی بھی آپ علاقے کو اگر تہذیب کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں, یعنی اس کو قبائلی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہوں گے. مواصلات کے ذرائع جدید ترین جہاں تک بھی آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, تاکہ لوگوں کا رابطہ بڑھ جائے. یعنی ریاست, منظم ریاست کے ساتھ ان کے رابطے میں مضبوطی آ جائے, اور تعلیم پھیلائیں جتنی پھیلا سکتے ہیں. جیسے جیسے تعلیم پھیلتی جائے گی دنیا تبدیل ہوتی چلے.
چلیں آج کی صورت حال میں اب اس کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟
سب سے پہلے تو اعتراف کرنا چاہیے. یہ اعتراف
کنفیشن کیا جائے
دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بھی. سب سے پہلے دیکھیے اعتراف کے بغیر دنیا کے
اندر امریکیوں کو بھی کنفیشن
سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے. پچھلے دنوں ہلری کلنٹن نے جب اپنی گفتگو کی تو انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا, اور بڑے واضح الفاظ میں اعتراف کیا کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا اعتراف کرنا چاہیے, ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی اس کا اعتراف کرنا چاہیے, ہمارے دانشوروں کو بھی جو خواب دیکھ رہے تھے کہ وسط ایشیا کے اندر ایک نئی اسلامی ریاست وجود میں آ جائے گی, ان سب کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا, یہ طریقہ انتہائی ہلاکت خیز تھا, اس کے نتائج انتہائی بدترین نکلے ہیں. اس سے یہ ریاست, مسلمانوں کی یہ ریاست پاکستان, یہ بھی خطرے میں آ گئی. یعنی ہم نے خود اس کے دروازے کھول دیے اس کے نتیجے میں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اسے اپنی آماجگاہ بنا لیں. یہ بن چکی ہے,
بیٹل فیلڈ ہے باہر کی مملکتوں کی,
یہ بن گئی. ہمیں اس کی حفاظت کرنی تھی, اور یہ حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ ہم کسی حال میں بھی امن کو درہم برہم نہ ہونے دیتے کسی حال میں بھی، وہ خواب نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھے ہیں. ہم دنیا کے ساتھ تنازعات طے کرنے کی بجائے، دیکھیے اس تنازعات کے معاملے میں آپ سے عرض کروں، ہر تنازع کا ایک منصفانہ حل ہوتا ہے، ایک ممکن حل ہوتا ہے. منصفانہ حل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، ورنہ ممکن حل پر اکتفا کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں نے اسرائیل کے معاملے میں بھی منصفانہ حل کا تقاضا کیا، کشمیر کے معاملے
وہ لوز کرتے گئے اپنی لینڈ،
اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ممکن حل تھا اس سے بھی بہت دور.
صلح حدیبیہ ممکن حلوں میں آتا ہے،
کوئی شبہ نہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس موقع پر؟ دب کر صلح کر دی. کس اصول پر؟ کہ مجھے دعوت پہنچانے کا موقع مل جائے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لیے تھے، آپ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو دیکھیں نا، 10 سال لیے گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ بڑی جلدی نتائج نکل آئے، لیکن حضور نے 10 سال مانگے تھے تاکہ ان 10 برسوں میں اسلامی دعوت کو پھیلانے کے آپ کو مواقع مل جائے. ہمیں صرف 50 سال مانگنے تھے پوری دنیا سے. اس میں اگر ہم ممکن حل پہ اکتفا کر لیتے، امن کے علمبردار بن جاتے، دنیا میں اپنے لیے مواقع نہ کھوتے، خدا کے دین کی دعوت لے کر نکلتے. مغربی تہذیب اپنے وجود کے لحاظ سے اس وقت تو آلتش پکار رہی تھی. ہمیں اس کے پاس یہ روحانی پیغام لے کے جانا تھا، اور یہ اسلام کی اپنی طاقت بے پناہ طاقت ہے. آپ جب اس کو لے کے جاتے ہیں، چونکہ فطرت کی آواز ہے، یہ اپنے لیے راستہ ہموار کرتا.
لیکن جو مغربی دنیا کا ایک پلر ہے سرمایہ داری نظام، وہ بھی کچھ ہلا ہوا لگتا ہے، تو کیا ابھی بھی موقع ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہو یا کمیونزم ہو، ہر نظام جب فطرت کے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن زوال آشنا ہونا ہوتا ہے. مغرب کا جو سرمایہ داری نظام ہے، یہ چونکہ چند فطری اصولوں کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، اس لیے محکم تر ثابت ہوا کمیونزم کے مقابلے میں. وہ بالکل خلاف فطرت تھا، اس وجہ سے زمین بوس ہو گیا. تو یہ اس نے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں چین کو، آپ دیکھ لیں، اس نے آہستہ آہستہ کیا کرنا شروع کیا ہے، سفر شروع کر دیے. تو جس طرح کمیونزم سے چین نے سرمایہ داری نظام کی طرف اپنا سفر شروع کیا ہے تاکہ ایک امتزاج پیدا کیا جا سکے، اسی طرح مغرب کو بھی ایک سفر کرنا تھا، اور اس نے شروع کر دیا تھا. یعنی میں کارل مارکس کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ مغرب کا سرمایہ داری نظام، جو اصل میں آدمی کو بھی دال کی طرح سمجھتا تھا کہ منڈی اس کی قیمت طے کرے گی، اس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ نہیں کرنے دیا جائے گا. یعنی پہلے تو یہ صورتحال تھی نا کہ دو آنے ہیں، اگر مزدور دو آنے میں مل سکتا ہے اور 50 کھڑے ہیں تو آپ ایک آنے میں لے.
اس کے بعد ویلفیئر کا کانسیپٹ آیا،
ویلفیئر کا تصور آیا. تو یہ تصورات خود امتزاج پیدا کر رہے تھے. اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اب بھی دنیا کو یہ خواب دیکھنے کا حق ہے کہ ایک عالمی حکومت کی طرف ہم بڑھیں، جس میں انسان کی فلاح، انسان کی رفاہیت، غربت کے خلاف جنگ، جہالت کے خلاف جنگ، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. مسلمانوں کی بیماری بھی کیا ہے؟ غربت اور جہالت. ہمیں جہاد اس کے
ایک دوسرے کو انہینس نہیں کرتے، جہالت غربت کو اور غربت جہالت کو،
بالکل ایک سائیکل بن جاتا ہے. یعنی غربت بڑھتی ہے تو جہالت بڑھتی ہے، جہالت بڑھتی ہے تو غربت بڑھتی ہے،
اور اس کے ساتھ آبادی بھی بڑھتی ہے.
اس کا آبادی بڑھتی ہے، یہی ہوا ہے. دیکھیے آپ دیکھیں، اگر تو 15ویں صدی عیسوی کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اس وقت مسلمانوں کی آبادی کو 5-7 کروڑ کے قریب دنیا بھر میں تھی. اور مسلمانوں کی اس وقت کی آبادی کا اگر آپ جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو معلوم ہوگا کہ 100% خاندہ لوگ تھے.
100%
مسلمانوں کا جب مکتب کا نظام تھا، اس نظام کے تحت تصور ہی نہیں تھا اس کا کوئی آدمی پڑھنے لکھنے کا ذوق نہ رکھتا ہو. ہر آدمی پڑھا لکھا تھا،
عمرانی علوم بھی اور سماجی علوم بھی سب پڑھتے تھے، وہ
سب چیزیں پڑھتے تھے. اس لیے کہ اس زمانے کے جو علوم تھے، یونانی علوم کے تراجم ہم نے کیے ہیں، دنیا سے ان کو روشناس ہم نے کرایا ہے.
دنیا بھر کے علوم تراجم اسپین میں ہوئے، یونانیوں کے دارالحکمہ
میں ہوئے، عباسیوں نے بھی اس میں خدمت انجام دی، باقیوں نے بھی خدمت انجام دی. یہ کر رہے تھے ہم، یہ سارا معاملہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ایک عمومی فضا تعلیم کی فضا تھی، اور علم مسلمانوں کے ایک بہت بڑی قدر تھی. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حدیث کی کتاب کتاب العلم سے شروع ہوتی ہے، ہمارے یہاں احیاء العلوم کتاب العلم سے شروع ہوتی ہے، جو مذہب کی سب سے بڑی کتاب غزالی نے لکھی، اور زمانے میں ایک زمانے تک اس کی حکومت قائم رہی ہے. تو اس وجہ سے علم ہمارے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آبادی بڑھنی شروع ہوئی، ہم زوال آشنا ہونے شروع ہوئے. عثمانیوں کا مزاج عسکری تھا، ان کا مزاج علمی نہیں تھا،
عسکری.
عباسیوں کا مزاج
یہ ایک سٹیج پہ آ کے سٹیگنیشن ہوئی، اسی لیے عسکری.
اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں انسانوں کے بارے میں جو تصور رکھتے تھے وہ بالکل وہی تھا جو قبائلی شیخ رکھتا ہے. وہ کیا رکھتا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے جانور ہیں جو اس کے محافظ ہیں. تو اصل میں انسانوں کے اندر سے بھی انہوں نے محافظ پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں جس طرح کہ آپ ایک فیکٹری میں انسان بناتے ہیں، بڑی تعداد میں ایسا بننا شروع ہو گئی. تو علم کا
جیسے وہ جینیسری بناتے تھے،
یہ چیز آہستہ آہستہ مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی. اور پھر اس کی نوعیت یہ بنی کہ ہمارے یہاں چونکہ لوگ بچت بہت پیدا کرتے ہیں، اور اس معاملے میں انہوں نے زمانے اور حالات کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. جس تعداد میں ہمارے ہاں آبادی بڑھی، اس کے لحاظ سے تعلیم نہیں،
اور انہوں نے یہ تصور کر لیا آج بھی یقین کیا کہ ہم دنیا کی بڑی آبادی ہیں، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم دنیا کی بڑی جہالت ہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں, یعنی اس وقت تو ہمارا حال یہی ہے, دنیا کی بڑی غربت, دنیا کی بڑی جہالت.
جیسے دنیا کی بڑی ڈیموکریسی ہندوستان کو کہا جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں دنیا کی بڑی پاورٹی بھی ہے, لارجسٹ پاورٹی آف دا ورلڈ خود ہندوستان.
اس میں کوئی شبہ نہیں.
ایسے
یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں ہدف بنانا. دیکھیے, اس کے بغیر کہ آپ غربت اور جہالت کے خلاف جہاد کر کے ایک خاص سطح انسانیت کی نہ حاصل کر لیں, جب آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو روٹی کی فکر ہے سارا دن, تو آپ کون سی اعلیٰ اقدار اسے بتائیں گے, کیا مذہب بتائیں گے, کیا تعلیم دیں گے؟
اچھا غامدی صاحب, آپ کا بڑا مطالعہ ہے مذہبی سماجی علوم پہ, عمرانی علوم پہ, دنیا میں کوئی ایسا پولیٹیکل تھنکر جنم لے سکتا ہے؟ چونکہ جب تک پولیٹیکل تھنکر نہیں لے گا, خصوصاً اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں, کیا ہم ایسی اسٹیج پہ آ گئے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں؟
اس کے لیے بڑی ایک بنیادی چیز ہے جس کو بڑے حوصلے کے ساتھ پہلے انجام دینا پڑے گا, اس کے بعد پیدا ہو جائیں گے.
وہ کیا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہماری اساس, ہم مسلمانوں کی اساس ہمارے مذہب پر ہے. یعنی مسلمان کہتے ہی اس کو ہے نا, اس کا ایک مذہب ہے. جب آپ مسلمان قوم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیادی تشکیل مذہب سے ہوئی ہے. ہمارے ہاں مذہب نہیں, مذہب تو خدا کا مذہب ہے, دیا اس نے, اس میں کوئی تغیر و تبدل کا سوال نہیں ہے. مذہبی فکر جو ہمارے ہاں پچھلی 12 صدیوں میں ڈیولپ ہوا ہے, اس کو ری فارمیشن کی ضرورت ہے. جس دن آپ اس کی ری فارمیشن کا حوصلہ, ریفارم کرنا ہے پورے کے پورے, اس میں اجتہاد بھی ہوگا اور اس میں نئی تحقیق بھی ہوگی, اور اس میں ان چیزوں کو جو پہلے سے مانی جاتی ہیں مذہب کی تعبیر میں, ان کو بھی آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا. یہ ریفارمیشن کا جو عمل ہے مذہبی فکر میں, میں پھر عرض کر دوں, مذہب میں ضرورت نہیں ہے, مذہب تو خدا کا, مذہبی فکر میں, وہ انسانوں کا کام ہے. مذہبی فکر ڈیولپ ہوا ہے ہمارے, اس کی ریفارمیشن آپ کو کرنی ہوگی. جس دن اس کی ریفارمیشن آپ حوصلے سے کر دیں گے, اس کی پدا کے اس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے.
اچھا,
اس کی بنیادی اساسات اعلیٰ علمی سطح پر استوار کی ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر امام حمید الدین فرائی نے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کام کو کسی حد تک پایہ تکمیل پہ پہنچا دوں. یہ جو کام ہے جب ہو جائے گا اور آپ مذہبی فکر کی تجدید کر دیں گے اور اس کو ریفارم کر دیں گے, اس کے بعد مسلمان اٹھیں گے.
اچھا,
اور پھر ان کی دانش جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بھی ایک نئے فکر کی بنیاد ڈالے گی, معیشت میں بھی ایک نئے فکر کی بنیاد ڈالے گی. یہ بنیادی کام ہے. آپ مغرب کی بھی اگر تاریخ پڑھیں تو ریفارمیشن پہلے ہوئی, رینائسنس اس کے بعد
میں ہوا,
اور سائنٹیفک ریولیوشن اس کے بعد آیا.
بڑی مہربانی غامدی صاحب, آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور بڑی خوبصورت باتیں تھیں اور بڑی مدلل باتیں تھیں. آپ کا میں ممنون ہوں اور پی ٹی وی کی طرف سے خصوصی طور پہ ممنون ہوں. ناظرین, یہ تھے پاکستان کے معروف سکالر جناب جاوید غامدی. آپ نے ان کی بڑی مدلل گفتگو سنی. اگر آپ اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ہے تناظر@ptv.com.